کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہم کسی کا راستا کربلا کربلا ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہم کسی کا راستا کربلا کربلا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون حضرات گرامی پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب اور ہمارا مدبر ہے اور اس کے بعد انہوں نے استقامت بھی دکھائی، نتیجے میں ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ تم خوف زدہ نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اور تمہیں جنت مبارک ہو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت کے ذیل میں ہم نے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ ہے کربلا مظہر ولایت۔ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ ولایت کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں پہنچائی تھی، یا اگر کل کی بات کروں کہ پیغمبر نے ولایت سنائی نہیں تھی بلکہ پیغمبر نے ولایت پہنچائی تھی۔ وہ ولایت کہ جو پیغمبر نے غدیر میں پہنچائی تھی وہ ولایت ایک مرتبہ پھر خطرے میں آ گئی اور کربلا میں اس ولایت کو بچا لیا گیا۔ اسی لیے کربلا صحیح معنی میں جلوہ گاہ ولایت ہے، یعنی اگر کسی کو ولایت کا جلوہ دیکھنا ہے اور کسی کو ولایت کا مظہر دیکھنا ہے تو وہ کربلا کو دیکھے کہ کربلا کیا ہے۔ یہاں پر صحیح معنی میں ولایت نظر آتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ جو دین کا نظام ہے ولایت وہ ہے کیا، اس کی بہت ہی واضح شاہد کربلا ہے کہ انسان کربلا میں اس ولایت کو سمجھ سکتا ہے۔ کل ہم بات کر رہے تھے اور ایک نتیجہ رہ گیا تھا، بات آگے تک بڑھانی تھی، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غدیر خم کے میدان میں پہنچے اور پروردگار عالم کی طرف سے بہت ہی سخت لہجے میں پیغمبر سے بات کی گئی کہ یا ایہا الرسول بلغ، اے رسول پیغام پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، کہ جو تم پر پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اے پیغمبر اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اور کل یہ بات عرض کی تھی کہ جب یہ پیغمبر نے اعلان ولایت پڑھ کے بتا دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو اس کے فوراً بعد ایک آیت نازل ہوئی، اس آیت کا آدھا حصہ ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، کامل حصہ نہیں پڑھا جاتا۔ کل ہم نے اس کا کامل حصہ پڑھا اور اس کے بعد ایک نتیجہ رہ گیا تھا، یہیں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ جیسے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت کر دیا تو فوراً ایک آیت اتری اور آواز دی گئی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ یہ کفار اس سے پہلے مایوس نہیں ہوئے تھے، یہ کفار آج مایوس ہو گئے۔ کل بات آپ حضرات کے سامنے کی تھی کہ پیغمبر نے نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ پہنچا دیا مگر کفار مایوس نہیں ہوئے، لیکن جیسے ہی پیغمبر نے ایک جملہ پڑھ کے بتایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو فوراً یہ آیت اتری کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کل تک یہاں تک بات آپ حضرات تک پہنچائی تھی، اس سے اگلے بڑھ کر بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کفار غدیر میں مایوس ہو گئے تھے، لیکن اگر مایوسی صحیح معنی میں دیکھی جائے تو کربلا میں یہ مایوسی بہت ہی آغاز تک پہنچی اور بہت ہی عروج پر پہنچی۔ کیسے؟ اس کی دلیل دیتا ہوں۔ کربلا میں یہ مایوسی بہت ہی عروج پر پہنچی۔ دلیل میرے پاس یہ ہے کہ کربلا سے پہلے تک، دلیل پر توجہ فرمائیے گا، کربلا سے پہلے تک بیعت کا تقاضا کیا گیا مگر کربلا کے بعد کسی نے بھی بیعت کا تقاضا نہیں کیا۔ کربلا سے پہلے بھی یزید آئے، کربلا کے بعد بھی یزید آئے، لیکن جیسا جواب امام حسین نے کربلا میں دیا اس کے بعد یزید تو آئے مگر بیعت کا تقاضا نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب نے اطمینان سے چادر میں باندھ کے بیعت کی لاش پھینک دی نہر فرات میں، ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ بیعت کا تقاضا نہیں کر سکا یزید، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ایسا منہ توڑ جواب دے دیا تھا یزید کو ایک دو پہر میں۔ توجہ فرمائیے گا، کاش ہم ان الفاظ کے نزاکت کو محسوس کریں، ایک سال میں نہیں، ایک مہینے میں نہیں، چند دن میں نہیں، ایک دو پہر میں سارا دین بچا لیا اور ایسا جواب دیا یزید کو کہ یزید سید سجاد کو قید کرنے کے باوجود بھی سوال بیعت نہ کر سکا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہ جملہ یہاں بھی کہہ دوں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک دو پہر میں سارا دین بچایا، दोपहर की बात कर रहा हूं, एक दोपहर में सारा दिन बच रहा था, क्योंकि परवरदिगार आलम ने इमाम हुसैन के कांधों पर जो जिम्मेदारी रखी थी, परवरदिगार आलम ने एक मुनज्जम मंसूबा दिया था, हुसैन तुम्हें असर आसू आशूर तक अपनी सारी जिम्मेदारियों को अदा कर देना है। और उसके बाद हुसैन इब्ने अली ने करबला को कुछ इस तरह से सजाया कि हुसैन इब्ने अली ने असर आशूर तक सारी जिम्मेदारी अदा कर दी। अगर खुदा ने यह कहा था कि एक दोपहर में दीन बचा लेना है, तो हुसैन ने दिन से रात नहीं होने दिया। हुसैन इब्ने अली ने दिन से रात नहीं होने दिया, दोपहर से शाम नहीं होने दिया, शाम से रात नहीं होने दी। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार ने कहा था कि असर आशूर तक सारा दिन बच जाना चाहिए। और फिर हुसैन इब्ने अली ने ऐसा दिन बचाया कि बाद में यजीद तो आए मगर हुसैनियों से टक्कर ना ले सके। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बाद में कितना कुछ हुआ, बाद में कितने यजीद आए, क्योंकि हुसैन इब्न अली ने ऐसा दरवाजा खोला हमारे लिए और बाद में आने वाली नस्लों के लिए कि बाद में यजीद तो आए मगर जुरात न कर सके कि हुसैनियत को नाबूद करें। जुरात करने वाले खुद नाबूद हो गए मगर हुसैनियत को खत्म न कर सके। आज न यजीद का पता, न यजीद के बाप का पता, लेकिन हुसैन इब्न अली का रोजा आज भी वैसे ही जायरीन के हुजूम का झुरमुट बना हुआ है। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार आलम का निजाम है, हुसैन तुम अपना काम कर दो, मैं अपना काम कर दूंगा। अब मुझे यहां कहने दीजिए, हुसैन ने खूब बंदगी की, फिर खुदा ने भी खूब खुदाई की। बंदगी हुसैन का काम था, खुदाई उसका काम था, फिर ऐसी खुदाई की कि कायनात का कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहां पर जिंदाबाद हुसैन और मुर्दाबाद यजीद ना हो रहा हो। और बात यहां तक पहुंचाई कि अगर यजीद को भी यजीद कह दिया जाए तो उसे बुरा लग जाता है। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात इस मरहले तक पहुंची, आप देखें ये क्या हुआ। आज कितने यजीद आए, खुद हमारे ममलिकत पाकिस्तान में यजीद आए, यजीद हैं, लेकिन आप किसी को कह दें यजीद तो एक कोहराम मच जाएगा। हुआ क्या, इतना जलील कर दिया इस लफ्ज यजीद को कि दूसरों के लिए गाली बन गया। अब किसी को फोहश देने की जरूरत नहीं है, बस एक मर्तबा यजीद कह दें आपका काम हो जाएगा। यह किया किसने, यह बात यहां तक पहुंचाई किसने, हुसैन इब्ने अली ने। और यहां पर मुझे जुमला कहने दे, बाद में कहता, लेकिन यहां कह रहा हूं, अगर हुसैन इब्ने अली के साथ ज़ैनब बिन्त अली ना होती तो हुसैन का मकसद हुसैन की लाश के साथ पामाल हो जाता। परवरदिगार आलम ने एक मुनज्जम मंसूबा दिया था, हुसैन तुम्हें असर आशूर तक सारी जिम्मेदारियों को अदा कर देना है और उसके बाद जिम्मेदारी ज़ैनब की शुरू होगी। और ऐसी जिम्मेदारी निभाई ज़ैनब बिन्त अली ने कि जब दरबार में खुतबा दिया है तो पूछने वालों ने पूछा कि क्या कयामत आ गई। क्या नहीं, कोई कयामत नहीं है, क्या हुआ? तो कहने वाले ने कहा कि मैं अली का लहजा सुन रहा हूं। अली तो अब इस दुनिया में नहीं है, अली का लहजा कहां से सुन रहा हूं? तो बताने वाले ने बताया, ये अली नहीं, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कलाम कर रही है। अल्लाह रे, ज़ैनब बिन्त अली ने लहजे अलवी और किरदार हुसैनी से ऐसा यजीद किया, ऐसा जलील किया यजीद को कि यजीद ही के घर में मातम हुसैन करा दिया। एक सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्यों? परवरदिगार आलम ने जिम्मेदारी दी थी हुसैन इब्न अली को और ज़ैनब बिन्त अली के कांधों पर जिम्मेदारी रखी थी। कुफार सही माना में अगर मायूस हुए तो कहां हुए, करबला के मैदान में। ऐसे मायूस हुए कि उसके बाद कभी बैयत का तकाजा न कर सके। آپ حضرات کو معلوم ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب مدینے میں واقعہ حرہ پیش آیا ہے، مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کر دیا گیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، لوگوں کی ناموس پر حملہ کیا گیا، معاف کیجئے گا جملے ممبر سے نہیں پڑتا مگر تاریخ میں لکھے ہیں، کتنے ہزار ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے باپوں کا کچھ پتہ نہیں تھا، یہ سب مدینے میں ہو رہا تھا اور مدینے کو یزید نے اپنے اختیار میں لے لیا تھا۔ یہ سب کچھ ڈرنے کے بعد یزید نے اپنے چیلوں کو خاص نصیحت کی تھی کہ خبردار سید سجاد سے کچھ نہ کہنا۔ یہ آخر ہوا کیا کہ سید سجاد کے جنہیں نظر بند کر دیا گیا تھا اس سے اتنا کانپ رہا ہے یزید، یہ وہی خطبہ زینبیہ کا اثر تھا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کفار مایوس ہو گئے، کب؟ غدیر میں۔ اور پھر کیونکہ غدیر میں، کل میں نے جملہ کہا تھا، کیونکہ غدیر میں لوگوں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال لی تھی اور پروردگار عالم نے حسین ابن علی کی ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ جو نقابیں لوگوں نے اپنے چہروں پر ڈالی ہیں وہ ایک دو پہر میں بے نقاب کر دینی ہیں، اور حسین ابن علی نے ایسا کر کے دکھایا، سب کو بے نقاب کر دیا۔ اسی لیے تو آج تک چیخیں نکل رہی ہیں کہ ماتم حسین نہ کرو صحابہ کی توہین ہو جاتی ہے۔ کون سی توہین ہو رہی ہے صحابہ کی؟ کس صحابی کی توہین ہو رہی ہے؟ کہا نہیں، صحابہ کی توہین نہیں ہو رہی، نسلوں کا پتہ چل رہا ہے ایک دو پہر کے واقعے میں، کیونکہ ایسا کر دیا حسین ابن علی نے کہ دفاع کرنے والے بھی کچھ کر نہ سکے، کسی میں مجال نہیں کہ دفاع کرے۔ بہرحال اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اس کے بعد یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے، آیت میں یہی ہے ترجمہ بے عینی ہی کر رہا ہوں، آج کے دن الیوم اکمل تو میں نے کامل کیا لکم تمہارے لیے دینکم تمہارے دین کو، کیوں؟ اس پر انشاءاللہ بھی بات کرتا ہوں۔ الیوم اکمل تو لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمتیں تو اس سے پہلے بھی آئیں مگر آج نعمتیں تمام ہو گئیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں ولایت ہی کے نتیجے میں ہیں، اس کے بعد جو کچھ بھی ملے گا یہ سب ولایت کے نتیجے میں ملے گا۔ وَأَتْمَمْتُ لَكُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ کیا مالک اس سے پہلے راضی نہیں ہوا تھا؟ آیت تو یہی بتا رہی ہے کہ پروردگار اس سے پہلے راضی نہیں ہوا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ دین لانے والا تو لے آیا لیکن ابھی دین بچانے کا مرحلہ باقی تھا، اور جب دین بچانے کا مرحلہ بھی پورا ہو گیا تو پروردگار راضی ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کر آئے اور لوگوں تک دین پہنچا دیا پیغمبر نے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پیغمبر اس دنیا سے جانے والے ہیں، اب پیغمبر کو ایسا نظام چھوڑ کے جانا ہے کہ بعد میں یہ شر پسند عناصر دین کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، لہذا پیغمبر کو ایک ایسا نظام قائم کر کے جانا ہے کہ وہ سر منہ بھی پیغمبر کی اطاعت سے سرپیچی نہ کریں اور وہ پروردگار عالم سے ملے ہوں تاکہ پروردگار عالم کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں عدل قائم کریں۔ اور پھر پیغمبر نے ایک نظام قائم کر دیا، اور یہ کام صرف وہ کر سکتا تھا کہ جو یا تو خود پیغمبر ہو یا پیغمبر جیسا ہو، کسی تیسرے کے اختیار میں نہیں تھا۔ آپ حضرات کو ممکن ہے یہاں پر اعتراض ہو، میں ایک بات عرض کروں، فلسفے نے کہا کہ جب بھی انسان کسی نظام کو پیش کرتا ہے تو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ہے علت موجدہ اور ایک ہے علت مبقیہ، ایک وہ علت ہے وہ ریزن ہے وہ سبب ہے کہ جو اس نظام کو قائم کر رہا ہے، اور ایک وہ ریزن ہے، وہ سبب ہے، وہ علت ہے جو اس نظام کو باقی رکھے گا۔ اور اسی فلسفے نے کہا کہ علت مبقیہ، یعنی وہ علت کہ جو نظام کو باقی رکھے گی، اسے یا تو علت موجدہ جیسا ہونا چاہیے یا اس سے بہتر ہونا چاہیے، ورنہ یہ نظام بچے گا نہیں، نظام ختم ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے پیغمبر کے ذریعے سے دین اسلام پہنچا دیا، پیغمبر اس دین اسلام کی علت موجدہ تھے، اب پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں، اب کسی علت مبقیہ کی ضرورت تھی، پیغمبر سے بہتر تو کوئی تھا نہیں، پروردگار عالم نے ایسے کو چھوڑا جو کم سے کم پیغمبر جیسا ہو، یا نہیں نہیں اپنے الفاظ کو بدل دوں، یا وہ ہو جو خود محمد ہو، کیونکہ دین کو بچانے کا مرحلہ پیش آ رہا ہے۔ جو پیغمبر سے بہتر تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ خود محمد ہونا چاہیے، اور ایسا محمد ہو کہ جیسے کا بھی فرق نہ ہو، یعنی اسے محمد ہی کہا جائے، محمد جیسا بھی نہ کہا جائے۔ اسی لیے آواز دی، اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد، ہم میں سے اول محمد جیسا نہیں ہے، ہم میں آخر محمد جیسا نہیں ہے، ہم میں درمیان کا محمد جیسا نہیں ہے، ہم سب محمد جیسے نہیں ہیں، نہیں، اولون محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارے درمیان کا بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ نہیں، یہ بات اس طرح سے واضح نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی، آواز دی گئی فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ان سے کہو کہ لے آؤ اپنی خواتین کو، ہم اپنی خواتین کو لے آئیں، نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لے آئیں اور تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، عجیب لفظ دیا ہے قرآن نے، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان میں حسنین پیغمبر کے نواسے نہیں ہیں، بلکہ پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے زیارت میں السلام علیکم یا سبط رسول اللہ کے نام سے زیارت نہیں کی جاتی، بلکہ کی جاتی ہے السلام علیکم یبنا رسول اللہ، اے پیغمبر کے نواسے نہیں، اے پیغمبر کے بیٹے، آپ پر سلام، کیونکہ قرآن مجید نے حسنین کو پیغمبر کا نواسا نہیں بلکہ پیغمبر کا بیٹا کہا ہے۔ اور اس کے بعد آواز دی وانفسنا وانفسکم، یہاں پر روکنا چاہ رہا تھا، اس کا ترجمہ کریں، ہمارے یہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بی آئی نہیں، لفظ بلفظ ترجمہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی خواتین کو لے آئیں، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آئیں، فرزندان کو لے آئیں اور تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں اور تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ میں پلٹ کر پھر پوچھوں گا، قرآن میں کہا گیا انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لے آئے، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، بات تو وہیں پر آ کر رک گئی۔ یہ نفس کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید نے نفس کا لفظ دیا، آپ نے بے نہیں ترجمے میں لکھ دیا کہ ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، یہ نفس ہے کیا؟ نفس کا معنی کیا ہے؟ نفس مجھ سے الگ کچھ نہیں ہے، بلکہ میرا نفس میں خود ہوں۔ کاش بات واضح ہو جائے، میرا نفس مجھ سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ میرا نفس میں خود ہوں۔ نفس کا معنی ہے خود، نفس فلاں یعنی وہ فلاں خود۔ اب اس آیت کا ترجمہ کریں، فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لے آئیں، تم اپنی خواتین کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آئیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، اور پھر انفسنا وانفسکم، ہم اپنے آپ کو لے آئیں۔ اپنے آپ کو لے آؤ. قرآن مجید کی زبان میں علی پیغمبر سے الگ نہیں ہے بلکہ پیغمبر ہی کا حصہ ہے. ایک سلامات بر محمد و آل محمد. اسی لیے جب کسی پوچھنے والے نے پیغمبر سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں محبوب ترین فرد کون ہیں تو پیغمبر نے بتایا مردوں میں فلاں ہیں خواتین میں فلاں ہیں. پوچھنے والا بہت خوش ہوا کہ آج پیغمبر نے علی کا نام نہیں لیا. اور پھر اس نے پوچھ بھی لیا کہ اے پیغمبر آپ نے آج علی کا نام نہیں لیا, تو پیغمبر نے فوراً پلٹ کر کہا عجیب شخص ہے مجھ سے میرے ہی بارے میں پوچھ رہا ہے. علی نفس سے پیغمبر ہیں کیونکہ علی اور اولاد علی نے جو زندگی پیش کی ہے, توجہ فرمائیے گا, علی اور اولاد علی نے جو زندگی پیش کی ہے پیغمبر کے بعد وہ کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ پیغمبر ہی کی زندگی ہے اور اسی زندگی کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کے بعد 12 امام ہیں, نہیں بلکہ یہ ایک ہی انسان ہے جو مختلف صورتوں میں آ رہا ہے. یہی انسان کبھی پیغمبر کی صورت میں آیا, یہی انسان کبھی علی کی صورت میں آیا, یہی انسان کبھی حسن کی صورت میں آیا, یہی انسان کبھی حسین کی صورت میں آیا. کوئی نئی زندگی نہیں ہے پیغمبر کے بعد بلکہ پیغمبر ہی کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے. بس فرق اتنا ہے محمد و آل محمد میں کہ پیغمبر نے اجمالی زندگی گزاری ہے اور انہوں نے پیغمبر کی اجمالی زندگی کو تفصیلی زندگی میں بدلا ہے. ایک سلامات بر محمد و آل محمد. یہاں پر آخری بات کروں اجمال اور تفصیل سے متعلق تاکہ ہمیں بات واضح ہو جائے کہ محمد اور آل محمد میں جو رابطہ ہے وہ اجمال اور تفصیل کا رابطہ ہے, اس کے سوا کوئی رابطہ نہیں ہے. آل محمد محمد ہیں اور محمد بیائے نہیں آل محمد ہیں. کیسے؟ مثال دوں گا بات واضح ہو جائے گی. کتاب میں سب سے پہلے فہرست دی جاتی ہے, وہ کتاب کی فہرست ہے اور اس کے بعد پھر کتاب شروع ہوتی ہے. فہرست میں اور کتاب کے مٹیریل میں رابطہ کیا ہے, وہ کون سا رابطہ ہے جو دونوں کے درمیان برقرار ہو رہا ہے؟ وہ ایک رابطہ ہے. وہ کیا رابطہ ہے؟ فہرست اجمالاً کتاب ہے اور کتاب تفصیلاً فہرست ہے. کاش بات واضح ہو جائے. اس فہرست میں وہ سب کچھ ہے جو بعد میں تفصیل سے کتاب میں بیان کیا جا رہا ہے. فہرست الگ سے کچھ نہیں ہے بلکہ جو تفصیل بعد میں پیش کی جا رہی ہے اسی تفصیل کو اجمالاً فہرست میں پیش کیا جا رہا ہے, اور جو بعد میں تفصیل پیش کی جا رہی ہے وہ فہرست سے الگ نہیں ہے بلکہ اسی اجمال کو تفصیل میں بدلا جا رہا ہے. فہرست اور کتاب کے درمیان جو رابطہ ہے وہ اجمال اور تفصیل کا رابطہ ہے. جو رابطہ فہرست اور کتاب کے درمیان پایا جاتا ہے وہی رابطہ محمد اور آل محمد میں پایا جاتا ہے. محمد اجمال ہیں, آل محمد اس اجمال کی تفصیل ہیں. ایک سلامات بر محمد و آل محمد. تو انہوں نے کوئی نئی زندگی پیش نہیں کی بلکہ انہوں نے وہی زندگی جو پیغمبر نے گزاری تھی وہی زندگی تفصیل کے ساتھ پیش کی ہے. پیغمبر نے اپنی 23 سالہ تشریعی زندگی گزاری اور پیغمبر اپنی 23 سالہ تشریعی زندگی میں ہر بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے, ممکن نہیں تھا, لیکن پیغمبر نے پھر بھی اجمالاً قواعد دے دیے ان کے ہاتھوں میں کہ دیکھو اگر تم کر سکتے ہو تو ان قواعد سے اپنے مسائل کا جواب دریافت کرو, مگر مجھے معلوم ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے. جس طرح سے قرآن مجید جو پیغمبر کا معجزہ ہے, قرآن مجید میں سب کچھ ہے. کہا جا سکتا ہے؟ خود قرآن مجید نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا علم پایا جاتا ہے، ہر سوال کا جواب قرآن مجید میں پایا جاتا ہے، قیامت تک جو بھی مشکل ہے ہر مشکل کا جواب قرآن مجید میں پایا جاتا ہے۔ اگر ہر چیز قرآن مجید میں پائی جاتی ہے تو فجر کی دو رکعت نماز قرآن مجید میں دکھائیں، ہے قرآن مجید میں کہا نہیں ہے؟ ظہر کی چار رکعت نماز قرآن مجید میں بتائیں، کیا ہے قرآن مجید میں؟ نہیں ہے۔ عصر کی چار رکعت نماز قرآن مجید میں دکھائیں، ہے نہیں ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے اندر سب کچھ ہے، مگر آپ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو قرآن مجید میں دریافت نہیں کر سکتے، آپ کو ان سوالات کے جوابات قرآن مجید میں نہیں ملیں گے۔ یہی بیان کر رہا ہوں، قرآن میں سب کچھ ہے مگر اجمالاً، اس اجمال کو تفسیر میں کون بدلے گا؟ جو معلم قرآن ہوگا۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ آپ صحیح بتائیں، اگر قرآن مجید میں ہر بات کا جواب ہے تو پھر کہاں یہ سارے مسائل؟ اور یہاں پر میں ڈرتا ہوا ایک بات کہہ دوں کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ قرآن مجید میں ماتم کہاں ہے؟ ماتم ہے قرآن مجید میں؟ کہاں نہیں ہے۔ ایک اہل بیت کے جاننے والے پر کسی نے اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں ماتم کہاں ہے، تو اس نے فوراً پلٹ کر کہا تراویح سے بعد والی آیت میں۔ کیوں؟ اگر ہر بات کا جواب قرآن مجید میں دریافت کرنا ہے تو ڈھونڈیے کہاں ہے قرآن مجید میں۔ اور میں نے یہاں یہ لفظ کہا، صبح بھی یہ بات چل رہی تھی کہ اگر میں نے یہ کہا کہ ڈرتا ہوا ایک بات کر رہا ہوں تو یہاں عرض کر دوں، اگر ہم، بالکل آخری بات کر رہا ہوں، وقت تمام ہو گیا، اگر ہم کسی کا نام مصلحتاً نہیں لیتے تو آپ سے ڈر کے نہیں، اگر ہم کسی کا نام نہیں لے رہے تو ایسا نہیں ہے ہم آپ سے ڈرتے ہیں، بلکہ ہمارے اہل بیت کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ ہم جنہیں مانتے ہیں انہوں نے منع کیا ہے، ورنہ ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے۔ ہمارے خوف میں بھی توحید ہے، کیونکہ توحید کی ایک قسم، کل جو بات چل رہی تھی، توحید کی ایک قسم توحید در خوف ہے۔ پروردگار عالم نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس سے ڈرنا ہے اور کس سے نہیں ڈرنا۔ جو خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ تمہارا کیا بگاڑے گا؟ ایک سلام پر محمد و آل محمد۔ تو انہوں نے اجمال کو تفصیل میں بدلا، لیکن ہاں انہوں نے بہت زحمتیں اٹھائیں اس اجمال کو تفصیل میں بدلنے کے لیے۔ دروازہ بھی جلا، بچہ بھی ثابت ہوا، ظلم بھی ہوا، رخسار نیلے ہو گئے، گلے میں رسی باندھی گئی، زہر دیا گیا، تلوار چلی، مگر انہوں نے دین بچا لیا۔ کیونکہ پروردگار عالم نے ان کی ذمہ داری رکھی تھی کہ کچھ بھی ہو دین بچا لینا، انہوں نے دین بچا لیا، لیکن بہت بڑی قیمت تھی۔ بس عزیزان گرامی، آج دو محرم الحرام تھے، آج ہی کا وہ دن تھا کہ جب یہ کاروان کربلا پہنچا۔ اب ہم عاشور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، حسین ابن علی مدینے سے نکلے اور اس شان سے نکلے، کل آپ حضرات کے سامنے پڑھا، مدینے سے چلے مکے آئے، اور یہ عجیب جملہ ہے کہ جب سارے حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے تھے اس وقت فرزند کعبہ نے کعبہ چھوڑا، کہ جس کے لیے شاعر نے زینب کی زبانی کہا کہ ماں جائے چلو اچھا ہی ہوا، کعبے سے نکل آئے ورنہ، یہ امت خیموں کے بدلے کعبے کو آگ لگا دیتی۔ اور حسین نے مکہ چھوڑا، مکے سے کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ حسین نے دیکھا دو لوگ کوفے سے آ رہے ہیں، حسین ان سے کلام کرنے کے لیے آگے بڑھے، انہوں نے فوراً راستہ بدل لیا۔ امام کے اصحاب اس کے ان دونوں کے فوراً پیچھے گئے اور انہیں جا کر روکا اور جا کر کہنے لگے، تم نے اپنا راستہ کیوں بدلا؟ ہمارے آقا تم سے کچھ کلام کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے فوراً پلٹ کر کہا، اسی لیے تو راستہ بدلا کہ ہم حسین کو جواب نہیں دے سکتے تھے. کہا، ہوا کیا؟ تو انہوں نے بتایا، ہم ابھی کوفے سے آ رہے ہیں، ہم نے دیکھا تھا مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ ہے، مسلم کا لاشا کوفے میں پھرایا جا رہا تھا. اگر امام ہم سے پوچھ لیتے تو ہم امام کو کیا جواب دیتے؟ جیسے ہی امام کو حضرت مسلم کی خبر شہادت ملی، راستے میں خیمے میں آئے، مسلم کی یتیمہ حمیدہ کو بلایا، اپنے زانوں پر بٹھایا، سارے لوگ موجود ہیں، حسین کے گھر والے بھی موجود ہیں، مسلم کے گھر والے بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، اولاد بھی موجود ہے. اور پھر حسین نے حمیدہ کے کانوں میں گوشوارے پہنائے، سر پہ دستے شفقت پھیرا. بچی اہل بیت کے گھرانے کی بلی بچی تھی، سمجھ گئی، کہنے لگی، چچا آج مجھے ایسے پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. کہنے لگے، بیٹی مجھے آج سے اپنا باپ سمجھنا. واہ مسلمہ، واہ مسلمہ کی آوازیں آنے لگی، میں آواز دوں گا آقا، جب ایسا کیا تھا تو اپنی اولاد کو ہٹا دیا ہوتا. کیونکہ بچی سمجھی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو کوئی کانوں میں گوشوارے پہناتا ہے، کوئی سر پہ دستے شفقت پھیرتا ہے، لیکن ہائے کربلا، نہیں ایسے نہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں شان غریبہ میں بچی کے کانوں سے گوشوارے اتار رہا تھا، جب میں گوشوارے اتارنے لگا تو مجھے احساس ہوا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، مجھے احساس ہوا شاید یہ بھی گوشوارے دیکھ رہا ہے. پھر میں نے گوشوارے اتارے نہیں بلکہ گوشوارے چھین لیے. بچی درد سے چیخنے لگی، بس یہ قافلہ اور آگے بڑھا. کسی نے کہا، اللہ اکبر. کہا، کیا ہوا؟ کہنے والے نے کہا، ریگستان نظر آ رہا ہے. لیکن اب تو دیکھا ریگستان نہیں تھا بلکہ ہور کا لشکر تھا. ہور کا لشکر امام کو لینے آیا تھا. ہور اور امام میں مناظرہ ہوا، یہاں تک کہ امام نے دیکھا کہ ہور کا لشکر بہت پیاسا ہے. دیکھا ہور کا لشکر بہت پیاسا ہے، فوراً حکم دیا کہ عباس مشکوں کے دہانے کھول دو، ہور کے لشکر کو پانی پلاؤ. ابھی فوراً کہا، دیکھو ان کا جانور بھی پیاسا نہیں رہنا چاہیے. ایک شخص جو ہور کے لشکر میں تھا وہ کہتا ہے، میں بہت پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ میرے اوپر نقاہت آ گئی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے کوئی پانی نہیں دے رہا تھا. یہاں تک کہ حسین تک اطلاع پہنچی، میں نے دیکھا حسین خود آئے اور اپنے چلو سے مجھے پانی پلایا. اور آگے بڑھے، ایک مرتبہ رہوار رکا، بہت چاہا کہ آگے بڑھ جائیں لیکن نہیں، یہ رہوار آگے نہیں بڑھتا. پوچھا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کہنے والے نے کہا، اسے نئے نوا کہتے ہیں. کا دوسرا نام؟ کہنے والے نے کہا، اسے تف کہتے ہیں. یہاں تک کہ بتانے والے نے بتایا، مولا اسے درب و بلا بھی کہتے ہیں. جیسے ہی کربلا کا نام آیا، آمین کربن و بلا امان از کرب و بلا، پھر آواز دی، ہاذا مناخ و رکابنا، یہیں پر ہماری سواری رکے گی، و مصفق و دمائنا، یہیں پر ہمارا خون بہے گا، یہیں پر ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے. زینب کی اماری بٹھا دی گئی، زینب نے کربلا کی زمین پر قدم رکھا، دل گھبرانے لگا. کہنے لگی، بھیا دل گھبرا رہا ہے. کہ بہن زینب سنو، ہم صفین سے واپسی پر یہاں سے جا رہے تھے، بابا نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا، بابا کا سر بھیا حسن کے زانوں پر تھا، بابا کی آنکھ لگی، جب بیدار ہوئے تو رونا شروع کر دیا. بھیا حسن نے پوچھا، بابا رو کیوں رہے ہیں؟ تو بابا نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا خون کا دریا ہے، میرا حسین غرق ہو رہا ہے اور آوازیں دے رہا ہے، حل من ناصر، حل من ناصر، کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا. زینب یہ وہی زمین ہے، بس عزیزوں یہ کاروان کربلا پہنچ گیا، اب روزے عاشور آئے گا، بچے ذبح ہوں گے، حسین شہید ہوں گے، زینب کو اسیر کیا جائے گا، کو
کوفے شام کا بازار ہوگا، کوفے شام کا دربار ہوگا۔ واہ حسینہ،